الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
درود إلى محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد.
انسان کو جس انداز میں خلق فرمایا ہے اس کو متعدد مقامات پر قرآن کریم نے بیان کیا، اور قرآن کریم نے جو کچھ انسان کے بارے میں پروردگار نے بیان کیا ہے اس سے واضح ہے کہ انسان دو حصوں پر مشتمل ہے، اس کی روح اور اس کا جسم. اور قرآن کریم کے اس بیان سے کہ وہ فرماتا ہے: وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح سے پھونکوں تو تم سجدے میں گر جانا. اس بات کو بھی تقریباً تمام مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح انسان کے جسم سے بہت بڑھتر ہے، بہت اس کا مقام بلند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پروردگار جب انسان کو خلق فرماتا ہے اس کی جسمانی وجود کو بیان کرتا ہے تو ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، اور اس کے بعد جب مرحلہ انسانی وجود کی تک کمال تک پہنچنے کے بعد، تکمیل کے بعد روح کا پہنچا تو فرمایا کہ ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، اور جب اپنی روح میں سے پھونکے تو تم سجدے میں گر جانا، فرشتوں کو فرمایا. ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا: ثم انشأناه خلقا آخر، جسم کے مکمل ہونے کے بعد ہم نے انسان کو ایک نئی خلقت دی. روح کے لیے خدا تعالیٰ نے پر اسرار بھی رکھا ہے قرآن کریم کے اندر، ایک انداز بھی ایسا ہے. فرمایا: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور جو کچھ علم تمہیں دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ تم روح کے بارے میں بہت زیادہ جستجو بھی کرو تو اس کی حقیقت کو درک نہیں کر پاؤ گے، چونکہ جو کچھ تمہیں علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے. یہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کا معاملہ کافی پر اسرار ہے. اس کے بعد خدا تعالیٰ نے اسی روح کی تربیت کو ذمہ داری بھی قرار دیا. فرمایا: تزکیہ نفس کرو. تزکیہ نفس کے ذریعے مقامات تک پہنچو. کامیاب وہ انسان ہے جو تزکیہ نفس کرے گا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ایک حقیقت کو آشکار کر رہی ہیں، وہ یہ کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے زیادہ تر ذمہ داریوں کا تعلق روح سے ہونا چاہیے. اچھا اگر ہماری ذمہ داریوں میں سے زیادہ تر کا تعلق روح سے ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے ہماری فعالیت جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر کا تعلق روح سے ہونا چاہیے. اب زندگی کے مختلف سیگمنٹس ہیں, زندگی کے مختلف آسپیکٹس پہلو ہیں جس کے اوپر میں اور آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. کبھی زندگی میں معاش کے لیے جدوجہد کرتے ہیں, کبھی زندگی میں عبادات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ممکن ہے کوئی کھیل تفریح کریں. اگر ایسا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری اس کی روح کے لیے ہے تو کیا اس کی زندگی کی ساری ایکٹیویٹیز اس کی روح کو مضبوط کر رہی ہیں؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا. مثلا فرض فرمائیں خدا نہ کرے ایسا ہو کہ اگر آپ کو ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو جائے, کوئی انتہائی سنگین بیماری لاحق ہو جائے اور ہمارا علاج کروانا شروع کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی ساری توجہ اس طرف جانے لگتی ہے. اب آپ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, جو کام بھی کر رہے ہیں ان تمام کے اندر آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میری اس بیماری کے لیے اس کا اثر کیا ہوگا. تو پرہیز بھی ہو رہا ہے اسی لیے, ورزش بھی ہوتی ہے اسی لیے, چہل قدمی, احتیاطات بہت ساری, سب کے سب اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ بیماری بہرحال سخت بیماری ہے. جو کچھ اس بیماری کے نتیجے میں لاس ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر خدا تعالیٰ نے ہمیں ایسا خلق کیا ہے کہ ہم میں دو پہلو ہیں اور روح کا پہلو ہمارے جسم سے زیادہ مضبوط ہے تو ہمیں بہت آسانی سے دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کی کتنی ایکٹیویٹیز اس روح کے لیے ہیں اور کتنی ایکٹیویٹیز اس جسم کے لیے ہیں. تھوڑا سا جائزہ اس کا لے لیتے ہیں تاکہ ایک ریئلسٹک تصویر ہمارے سامنے آ جائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہاں پر درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. اس کے ساتھ ہی اس حقیقت کا بھی اضافہ کر لیجئے اس سے پہلے کہ اس بحث کو شروع کریں کہ روح کے پاس توانائیاں بھی بہت زیادہ ہیں اور کسی ایک روح کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے یہاں پر. آپ کی اور میری تمام ارواح, نفوس, نفس, ان تمام کے پاس توانائیاں بے تحاشا ہیں. مثال کے طور پر اگر میں اور آپ کسی انسان کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ وہ ایک کارنامہ کرتا ہے, وہ یہ کہ وہ زمین سے 6 فٹ اونچا ہو جاتا ہے یا مثلاً 2 فٹ اونچا ہو جاتا ہے, کہ یہ خلق ایسا ہوا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے؟ پیدا تو ایسا نہیں ہوا ہوگا, پیدا تو عام انسانوں کی طرح ہی ہوا ہوگا. اس نے کیا کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس نے یوگا کا علم حاصل کیا, یوگا کے علم کے اندر مہارت حاصل کی ہے, اس کے بعد وہ زمین سے کچھ اونچا جا سکتا ہے, اس کے اندر یہ مہارت آ گئی. تو آپ کوئی سنے تو کیا یہ کہے کہ یہ بہت عظیم انسان ہے اور میں اس کے مقابلے میں پست انسان ہوں؟ نہیں, ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو اس کی عظمت کا اتنا ہی اعتراف ہے تو اس نے جو راستہ طے کیا ہے آپ بھی طے کر لیں, آپ بھی وہیں پہنچ جائیں گے. کسی دوست نے ہم سے کہا کہ فلاں آدمی کے اندر یہ مہارت ہے, ہم نے ان سے کہا تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ کہنے لگا نہیں آتی. سیکھنا چاہو تو سیکھ لو گے؟ کہنے لگا بالکل سیکھ لوں گا. وہ بھی ایسا ہی ہے, ابھی نہیں ہے آپ کے پاس, لیکن اگر آپ سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں. کس نے ہاتھ روکا؟ یہ دنیا کے اندر ایسا ہی ہے. آپ کی اور میری روح میں بھی بہت ساری طاقتیں ہیں, اور میں تو اتنا اس حد تک عرض کروں گا کہ بہت ساری وہ چیزیں جو ہم اور آپ زندگی میں سمجھتے ہیں یہ معجزاتی ہیں. جیسے جیسے میرے اور آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا وہ معجزے کی لمٹ سے باہر آنا شروع ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر آج سے فرض فرمائیں 150 سال پہلے ایک آدمی بیمار ہوتا اور بیمار ہو کر سامنے والا اس کو 2-3 قطرے 4 قطرے پلاتا اور اس کی بیماری صحیح ہو جاتی تو اس دیکھنے والے کیا کہتے تھے؟ اس کو تو اسے معجزہ کر دیا, بیمار آدمی کھڑا ہو گیا, چلنا شروع کر دیا. آج کل یہ معجزے چھوٹے چھوٹے کلینکس میں چھوٹے چھوٹے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس معجزہ نما لیکوڈ کو ہم دوائی کہتے ہیں, میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں, لوگ صحیح ہو رہے ہوتے ہیں. آج کل یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یا کوئی آدمی انتہائی ناتوان, انتہائی بے بس قسم کا ہو رہا ہے, آپ نے جانا اس کو جا کے کچھ ڈرپس دیں, کچھ انجیکشن وغیرہ لگائے کہ اس کو کھڑا کر دیا آپ نے کہ وہ کام کرنا شروع کر دیا, کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کا علم تھوڑا سا بڑھ گیا, آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ کیسے ہوتا ہے. اگر آج سے 500 سال پہلے کوئی آدمی کہتا کہ کل میں سورج قبضے میں لے لوں گا اور سورج گرہن ہو بھی جاتا تو ہم اس کو نہیں معلوم جادوگر مانتے, کاہن مانتے, کیا کچھ کہہ دیتے. آج کوئی مشکل ہی نہیں ہے, کسی بھی اخبار میں, کسی بھی رسالے میں اور جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں سورج گرہن کب ہوگا, کس کس دن ہوگا. آپ کا علم بڑھ گیا تو وہ چیزیں جو پہلے آپ سمجھ رہے تھے کہ معجزہ نما ہیں, معجزہ نہیں تھیں, روٹین میں تھیں, علم نہیں تھا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں موزہ نما لگتی ہیں، موزہ نہیں ہوتی ہیں، روٹین ہوتا ہے، اس نے کچھ محنت کی ہے، کچھ علم حاصل کیا ہے، آپ چاہے آپ بھی حاصل کر لیں. یہی معاملہ معنویات کا بھی ہے، معنویات بھی ایسے ہی ہیں. مثال کے طور پر آپ کرسچنز کو دیکھتے ہیں، بعض اوقات ان کا کوئی پادری آتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کوئی فالج زدہ اس کو کھڑا کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور ہو بھی جاتا ہے، ہو بھی جاتا ہے، ایسے نہیں کہ بالکل نہیں ہوتا، مسلمانوں میں بھی ہو جائے گا ایسا ہی کام، بہت ساری چیزوں سے ہو جائے گا. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ بات بہت ہی آسان ہو جاتی ہے. درود بھیجے گا محمد والے، اس بات کو عرض کرنے کے لیے یہ واقعہ مقرر بیان کرتا ہوں. اس میں اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی مشہور تھا جو مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کے پاس طاقت تھی، توانائی تھی کہ وہ لوگوں کے چھپے ہوئے راز بتا سکتا تھا. کوئی اس کے سامنے کہے کہ میں نے کیا چھپایا ہوا ہے، وہ بتا دے گا کیا چھپایا ہوا ہے، پوچھو کہاں چھپایا ہوا ہے، وہ بھی بتا دے گا، راز بتا سکتا تھا. لیکن یہ انسان مسلمان نہیں تھا، کافر تھا. لوگ اس کو لے کر چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، درود بھیجے محمد علیہ وسلم. امام کے پاس آئے اور لوگوں نے کہا کہ مولا یہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس کے پاس کمالات ہیں. اس کا مطلب ہے لوگ کیا سمجھ رہے تھے، کمال اس قسم کا کمال اسی کے پاس ہو سکتا ہے جو مسلمان ہو. امام نے فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے. قانون کیا ہے، کسی بھی انسان کے اندر آپ کوئی کمال دیکھ رہے ہیں، کیا یہ توقع کریں گے یہ صرف مسلمان کے پاس ہونا چاہیے؟ نہیں. بہت ساری چیزوں کا تعلق اس الہی معنویت سے نہیں ہے، علم ہے، کسی کے پاس بھی آ سکتا ہے. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، کچھ دعائیں پڑھتا ہے، کسی بیمار کو شفا دے دیتا ہے، ضروری ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس نے معنویات کے اندر اللہ کے نزدیک آخرت میں کوئی مقام حاصل کیا اس لیے یہ کام ہوا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. خدا نے قانون بنا دیا ہے، جو کوئی اس کو فالو کرے گا وہ اس کام کو حاصل کر لے گا، اس توانائی کو حاصل کر لے گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ اور میں بھی کر سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم نے ان چینلز کے اوپر محنت ہی نہیں کی ہے. اب یہ ہم نے غلط کیا، یہ صحیح کیا، یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. آپ ان چینلز کے اوپر محنت کر لیں، آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو وہ آدمی آیا، لوگوں نے کہا مولا یہ مسلمان بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس یہ طاقت توانائی ہے. امام کے سامنے لوگوں نے پوچھا، اس نے بتا دیا، لوگوں نے بتایا کہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. امام نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ اس نے یہ طاقت کیسے حاصل کی. لوگوں نے پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے بہت سادہ سا کام کیا ہے، جب بھی میرا نفس کسی چیز کی خواہش کرتا ہے میں اس کے برخلاف عمل کرتا ہوں، الٹا کام کرتا ہوں. مثلا اگر میرا نفس کہے گا کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں چیز کھاؤں، میں کہوں گا پھر میں نہیں کھاؤں گا. جب تک عقل ثابت نہ کرے کہ یہ ہونا چاہیے میں نہیں کرتا. مثلا بیٹھے بیٹھے اچانک میرا دل چاہ رہا ہے سو جاؤں، میں سب سے پہلے اپنی عقل سے پوچھتا ہوں اس وقت سونا چاہیے یا نہیں سونا چاہیے. اگر عقل کہہ دیتی ہے کہ ہاں سونا چاہیے، پھر میں سوتا ہوں، نفس کے کہنے پر کوئی کام نہیں کرتا. اس کا مطلب اس نے کیا کیا ہے، اس نے تزکیہ نفس کیا ہے، اس نے نفس کو کنٹرول کر لیا. یہ بہت بڑا کام ہے یہ. اچھا کوئی مجھ سے اگر پوچھے تو میں کہوں گا دنیا کا سب سے سخت کام تزکیہ نفس ہے. اگر خدا 11 قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ کامیاب وہ جس نے تزکیہ نفس کیا ہے، اس کا مطلب ہے دنیا میں اس سے زیادہ سخت کام کوئی نہیں ہے، دنیا میں اس سے زیادہ سخت کام کوئی نہیں ہے. یعنی اگر ہم سے کوئی کہے دنیا میں کمانا سخت ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ وہ چیز جو اتفاقاً بھی مل سکتی ہو اسے کمانا سخت نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اس میں 50 سے زیادہ چانس ہے آپ کے پاس. محنت کریں یا نہ کریں اتفاقاً بھی مل سکتی ہے، تو 50% چانس آپ کے پاس ہے کہ آپ کو اتفاقاً مل جائے. 50% یہ ہے کہ نہیں ملے گی. اگر نہیں ملی تو محنت کرنی پڑے گی، محنت کریں گے تو چانس بہت بڑھ جائے گا، تو دولت کمانے کا چانس بہت ہے. لیکن اگر آپ معنویات کی طرف آئے، اس میں اتفاق کا کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں، اتفاق سے مل جائے گی، نہیں ایسا نہیں ہوگا. اجداد کی وجہ سے معنویات مل جائے گی، نہیں ایسا نہیں ہوگا. اجداد کی وجہ سے کوئی معنویات نہیں ملتی. ہاں ممکن ہے کہ کوئی سید ہو جس کو سید ہونے کی وجہ سے کوئی احترام مل جائے، لیکن ہم کہیں چونکہ سید ہے اس کی معنویت مل جائے گی اس کو خود بخود، نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا.
اور محمد والے محمد
اس طرح اس عیسائی نے یا غیر مسلم جو کوئی بھی تھا، اس نے تزکیہ نفس کیا، نفس میں اپنی گرفت کی اور اس کمال کو حاصل کر لیا. امام نے فرمایا کہ تم نے جب بھی نفس نے کچھ کہا عمل نہیں کیا، جب عقل نے کہا تو عمل کیا. اس نے کہا بالکل ایسے ہی تھا. امام نے نبی کی نبوت پر گواہی ایک دلیل دی، اس کے سامنے استدلال کیا. اس استدلال سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ختمی مرتبہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ثابت کر دیا. جب ثابت کیا تو اس سے پوچھا اب بتاؤ یہ جو دلیل ہم نے دی ہے صحیح ہے یا غلط ہے؟ کہنے کا دلیل صحیح ہے. فرمایا قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ تمہارا نفس کیا کہہ رہا ہے اور تمہاری عقل کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے کا میری عقل کہہ رہی ہے کہ مجھے قبول کر لینا چاہیے کیونکہ دلیل صحیح ہے، اور میرا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنی زندگی گزار دی ہے عیسائیت میں، اب میں کہاں مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہوں. فرمایا تمہارا قانون یہ تھا کہ تم نفس کی نہیں مانتے، تم عقل کی مانتے ہو، عقل کی مانو گے؟ کہنے کا بالکل صحیح ہے، میں نے ساری زندگی عقل کی مانی ہے، میں کلمہ توحید پڑھتا ہوں مسلمان ہوتا ہوں، مسلمان ہو گیا. اب داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے. جیسے ہی مسلمان ہوا امام نے کہا اب اس کے سامنے چھپاؤ، دیکھو اسے کچھ نظر آتا ہے نہیں. اب جو چھپایا دیکھا کچھ نہیں بتا سکتا. مسلمان ہوتے ہی وہ کمال اس کے ہاتھ سے نکل گیا. لوگ پریشان ہوئے، لوگوں نے کہا کہ پہلے کچھ تھا بھی تو اب ہمارا جیسا بنا، یہ بھی ہمارا جیسا ہو گیا، کام ختم. امام نے فرمایا اس کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ یہ کافر تھا، اور خوبی یہ تھی کہ جو کام کر رہا تھا وہ دنیا کا سب سے اہم کام تھا. اللہ اس کو آخرت میں جزا نہیں دینا چاہتا تھا چونکہ اس کا عقیدہ ہی نہیں تھا. اب اس کا آخرت پر ختم مرتبت کی نبوت پر عقیدہ بنائے، اب امکان بنے گا کہ اس کو آخرت میں جزا ملے. اب جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو خدا دنیا میں جزا دے کے نہیں چھوڑنا چاہتا، اب چاہتا ہے اس کو آخرت میں بھی جزا ملے. اب سختی کرے، جو کچھ کر رہا تھا کرتا رہے، اب جو اس کو آخرت میں ملے گا وہ دنیا میں چند چھپی ہوئی چیزوں بتانے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا، اب بہت زیادہ ہوگا. ہم اور آپ کے سامنے بھی ایسا ہی ہے. اگر آپ دنیا کی کسی ایسی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے ریاضت کریں، محنت کریں، مل جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے. دسیوں چینلز ہیں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اچھا، انسان کے اندر تڑپ بھی ہے اس کی کہ کچھ معنویت آئے. مشکل اس میں یہ ہے کہ ہر طریقے سے کچھ اچھا اور کچھ برا جمع کیا جا سکتا ہے. معنویت کو طلب کرنے والا کچھ اچھا اور کچھ برا جمع نہیں کر سکتا، معنویت کو طلب کرنے والا نہیں کر سکتا. لہذا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی فلسفی بھی ہو، دن میں ایک دو سائیڈ میں گناہ کر لے. ممکن ہے کہ ایک انسان خطیب بھی ہو، سائیڈ میں گناہ کر لے. ممکن ہے کہ مصنف ہو، فلسفی ہو، جو کچھ بھی ہو اور چند گناہ بھی کرتا رہے، یہ سب چل سکتا ہے ساتھ ساتھ. ارچہ اچھا نہیں ہے، گناہ کرنا تو سزا ملے گی اسے. لیکن ایک آدمی کہے کہ میں معنویت کے راستے پہ آگے بڑھ رہا ہوں، ایک دو گناہ بھی کر لیتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. پہلا گناہ کرے گا اب راستہ بلاک ہو گیا، اب معاملہ ختم ہو گیا. لہذا آپ جتنے بھی ایسے مسائل کے اندر کسی کے پاس جائیں، کبھی پوچھیں. اور میں سوال اس لیے عرض کر رہا ہوں چونکہ ہم لوگ اس قسم کی چیزیں بہت پوچھتے ہیں. مثلا ہر اہل معنویت سے تو متاثر ہو جاتے ہیں نا. بس آپ کے سامنے کوئی آئے پرہیزگار متقی جس کی معنویت ظاہر ہو رہی ہو تو آپ متاثر ہو جاتے ہیں. پھر دل میں خواہش ابھرتی ہے کاش ہم بھی ایسے ہی ہوں، یا کم سے کم ایک اور پیٹرن یہ ہے کہ کہتا ہے میں ہوں یا نہ ہوں میری اولاد ہو. یعنی کوئی ایسی اچھائی ہے جس کو میں نہیں حاصل کرنا چاہتا، چاہتا ہوں میری اولاد حاصل کر لے. خود یہ کام بہت مشکل ہے کہ کوئی اچھائی ایسی ہے جس کو میں حاصل نہیں کرنا چاہتا اور اپنی اولاد سے چاہ رہا ہوں وہ حاصل کرے. اصلا شاید مشکل یہ ہے کہ وہ بھی بیچارہ حاصل کر پائے، کیونکہ میں نے اور آپ نے اپنے عمل سے اس کا راستہ کھولنا ہوتا ہے. بہرحال معنویت کے معاملے میں ہم چاہتے ہیں کہ کریں. اچھا اب مشکل یہاں پہ ایک اور پیش آتی ہے کہ کبھی کبھی تھوڑی بہت نقل اتارنے کی خاطر کچھ ایسے کام بھی کرتے ہیں جس میں معنویت آ سکتی ہے، لیکن دیکھتے ہیں آتا ہوتا کچھ نہیں ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، کر بھی لیا ہوا کچھ نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ بہت سادہ سی یہ ہے کہ یہ جو معنویت طلب کرنے کا راستہ ہے یہ کسی گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. ایک گناہ کریں گے سمجھ لیجیے راستے میں اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دی ہے کہ اب اسے کراس نہیں کیا جا سکتا. اس کا صرف ایک راستہ ہے، پرہیزگاری، اور کوئی راستہ نہیں ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہے گناہ تو پھر بھی انسان سے ہو ہی جاتا ہے، پھر اس کی سزا اپنے آپ کو اتنی دینی پڑے گی کہ آئندہ سے کبھی اس گناہ کا سوچے بھی نہیں. پھر آپ نے ایسے واقعات بہت سنے ہوں گے کہ جس کے اندر کوئی عرفا وغیرہ جب کوئی چھوٹا سا بھی گناہ ہوتا دیکھتے ہیں کوسوں دور بھاگتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم مبتلا ہو گئے پھر ہمارے سارے راستے سب کے سب ختم ہو جائیں گے. ایک بہت پاکیزہ انسان تھے آیت اللہ خونساری نام کر کے، 1985 میں ان کا انتقال ہوا. بہت ہی عجیب، بہت ہی پرہیزگاری اور تقویٰ میں اعلیٰ مقام کے اوپر فائز. ان کا عالم یہ تھا کہ اتفاقاً چونکہ ہم خود خونسار میں اس زمانے میں پڑھتے تھے جس زمانے میں ان کی آخری ایام تھے، تو ان کی تقویٰ اور پرہیزگاری کے اثرات پورے شہر کے اوپر نمایاں تھے. تو لوگ دیکھتے تھے کہ وہ کبھی کبھی شام کو چہل قدمی کے لیے نکلتے تھے، وہ ایک جگہ تک بازار میں آتے تھے، اس کے بعد ایک لمبا چکر کاٹتے تھے، اس گلی سے نہیں گزرتے تھے. اور لوگوں نے اصرار کر کے پوچھا کہ صاحب یہ آپ اتنا لمبا چکر کیوں کاٹتے ہیں، آپ یہیں سے گزر جایا کریں. اتفاقاً خونسار شہر میں لوگ وہ جگہ بھی دکھاتے تھے ہم لوگوں کو کہ یہاں سے آپ آیت اللہ خونساری نہیں گزرتے تھے. تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ بہت پہلے کے زمانے میں کسی نے اس کے اوپر غصب کیا تھا، یہاں پر حکومت غاصب تھی. اس آدمی کو بلایا گیا جس کی زمین تھی، اس نے کہا میں آپ کو گزرنے کی اجازت دیتا ہوں. فرمایا نہیں، یہ بتاؤ اس گناہ پہ خوش ہو، یہ جو تمہارے ساتھ غصب کیا گیا اس پہ راضی ہو، تمہیں کوئی شکوا شکایت نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں شکایت تو ہے، جنہوں نے کیا ان کو پکڑوں گا میں، آپ کو اجازت دیتا ہوں. فرمایا نہیں، میں گناہ کی جگہ سے نہیں گزروں گا. وہ اتنا کچھ کرنے کے بعد اس مقام پر فائز ہو گئے. ابھی کل پرسوں کہیں پڑھ رہا تھا کہ کوئی امام جماعت تھے، وہ کسی علاقے کے اندر نماز پڑھاتے تھے، بڑی وسیع جماعت ان کی ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں چونکہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو امام کی بات کو پیچھے تک پہنچانے کے لیے پیچھے جا کر ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا، اس کا نام تھا مکبر. ابھی بھی عربی میں لاؤڈ اسپیکر کو مکبر الاصوات کہتے ہیں، آواز کو بلند کرنے والا. اس آدمی کا کام یہ ہوتا تھا، یہ دور سے دیکھتا تھا کہ امام جماعت رکوع میں چلے گئے تو کہتا تھا اللہ اکبر، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اب وہ رکوع میں چلے گئے، سمع اللہ لمن حمیدہ. تو اس زمانے میں جماعت کے بڑے ہونے کے لیے یہ دیکھا جاتا تھا مکبر کتنے کھڑے کرنے پڑ رہے ہیں. جیسے ایک مکبر آگے کھڑا، ایک مکبر پیچھے کھڑا، ایک کہیں اور کھڑا ہے، اس سے سمجھ میں آتا تھا جماعت بہت بڑی ہو گئی ہے کہ اتنے دو چار مکبر لگانے پڑ رہے ہیں. ان کی جماعت بہت بڑی تھی. ایک دن جماعت پڑھانے کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس علاقے کا جو بڑا چودھری ٹائپ کا آدمی تھا وہ سامنے آیا، کہنے لگا صاحب آپ نے دیکھا آپ کی جماعت کتنی بڑی ہو گئی ہے، میں نے ان سب کو حکم دیا کہ آپ کی جماعت میں شرکت کریں. پہلے تو وہ ٹھٹک گئے، رکے، کہنے لگا اچھا ایسا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی ایسا ہی ہوا ہے، میں نے ان کو حکم دیا کہ شرکت کریں. وہیں سے گھر واپس پلٹے، اگلے دن شہر چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے. فرمایا اس کا مطلب ہے میں سمجھ رہا تھا لوگ اللہ کی بندگی میں میرے پیچھے آئے، بعد میں پتا چلا شرک کے لیے میرے پیچھے آئے. اس شہر میں نہیں رہوں گا جہاں اتنے لوگ مشرک اکٹھے جمع ہو گئے. یہ لوگ احتیاط کرتے تھے، واقعی احتیاط کرتے تھے. مقدس اردبیلی انتہائی مقدس اور پاکیزہ انسان تھے، عراق میں رہتے تھے. ایران کا بادشاہ شیعہ تھا، اس نے عراق کے شیعہ عالم کو اپنے پاس بلانے کے لیے، چونکہ یہ جو ایران میں حکومت تھی صفوی خاندان تقریباً اسی ٹائم میں آئے تھے جس زمانے میں ہمارے یہاں مغل آئے، اور تقریباً اسی ٹائم میں وہ لوگ واپس چلے گئے، ان کا تختہ الٹ دیا گیا جس زمانے میں ہمارے یہاں مغلوں کا تختہ الٹا گیا. شان و شوکت میں مغلوں سے کم نہیں تھے، شان و شوکت میں مغلوں سے کچھ زیادہ ہی سمجھے جاتے تھے. عجیب بات یہ کہ جس زمانے میں ہمارے ہاں سب سے بڑا شان و شوکت والا بادشاہ اکبر بادشاہ حکومت کر رہا تھا، تو ان کا بھی سب سے بڑا شان و شوکت والا بادشاہ شاہ عباس صفوی حکومت کر رہا تھا، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ یہ جو مغل جتنے بھی تھے یہ سب کے سب اہل تسنن کے عقیدے پر تھے اور اس کا اعلان کرتے تھے، سوائے ایک دو کے کہ جو تشیع پہ مائل تھے، اور وہ جو صفوی تھے وہ سب کے سب تشیع پہ تھے سوائے ایک دو کے کہ جو تسنن کے قائل تھے. بر سبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں، بابر اور ہمایوں یہ دونوں ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے ایران سے فوج لائے تھے، اور دونوں وہاں کے بادشاہ کو یہ وعدہ کر کے فوج لائے تھے کہ ہم جیسے ہی ہندوستان پہ قبضہ کریں گے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیں گے. برلن کے میوزیم میں وہ تصویریں رکھی ہوئی ہیں جس پر بابر نے اور ہمایوں نے دستخط کیے تھے. ایران کا بادشاہ ہوشیار تھا، اس کو پتا تھا یہ لوگ مکاری کریں گے، تو وہ کیا کرتا تھا، ایک پینٹر سے آرٹسٹ سے تصویر بنواتا تھا کہ بابر بیٹھا ہے اور وہ بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور بابر سے کہتا تھا نیچے سائن کرو اور یہ لکھو کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا کہ شیعت کا اعلان کرو گے. خود بابر نے اور ہمایوں دونوں نے یہ کام کیا کہ جب فوج لینے گئے تو یہ کہا کہ ہم شیعت کا اعلان کریں گے، جب ہندوستان آئے تو مکر گئے اور کہا کہ ہم اس قسم کا کوئی کام نہیں کریں گے. تیسری ترکیب اورنگزیب نے پھر یہی دہرانا چاہی، اورنگزیب نے پھر یہی کام کیا، اس نے ایرانی بادشاہ کے دربار میں آدمی بھیجے اور اس سے کہا کہ میرے باپ نے اور میرے دادا نے یہ سب ڈرامے کیے تمہارے ساتھ، ہم نہیں کریں گے، اگر مجھے فوج دے دو جس کی اس کو بہت ضرورت تھی تو میں برصغیر میں شیعت کا اعلان کر دوں گا. اب وہ صفوی بادشاہ کیوں یہ کر رہے تھے، نیت اور دلوں کا حال تو خدا جانتا ہے. ایک مسئلہ یہ تھا کہ ان کو مغرب میں عثمانیوں سے لڑنا تھا جو اہل سنت تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ مشرق میں جو بادشاہ ہے یہ شیعہ ہو جائے کسی طریقے سے، شیعہ نہ ہو کم سے کم نیوٹرل رہے تاکہ ہمارے ساتھ گڑبڑ نہ کرے، تو وہ اس لیے چاہتے تھے. البتہ دلوں کا حال تو خدا جانتا ہے، شاید واقعا چاہتے تھے شیعہ پھیل جائے. اورنگزیب نے بھی، اورنگزیب عالمگیر نے بھی، میں ان کے لقب لگاتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے، عالمگیر، اپنے نفس کو فتح نہیں کر پائے اور عالمگیر تھے. ایسے ایسے القاب ان کے ناموں کے آگے لگے ہوتے ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے. بہرحال اورنگزیب نے بھی فوج کے لیے درخواست بھیجی ایرانی بادشاہ کو، ایرانی بادشاہ نے اس کی درخواست کو سنا، ایک دو دن تک تو پینڈنگ میں ڈالتا رہا دربار میں، کہا اگلے دن آؤ اگلے دن اگلے دن، وہ تین چار دن تک آتا رہا، پھر پانچویں چھٹے دن پتہ نہیں کہاں سے کہیں سے لڑ بڑھ کے آیا تھا. اس نے اورنگزیب کے ڈیلیگیشن کو خوب گالیاں بکی، کہا تمہارا دادا بھی جھوٹا تھا، تمہارا باپ بھی جھوٹا تھا، ہم سے دس دفعہ جھوٹ بولتے ہو تم لوگ، اور تم مکار ہو، اور یہ اور وہ. اسے دونوں کے سر گنجے کیے اور گنجا کرنے کے بعد گھیدے پہ بٹھا کر ایران کی بارڈر سے باہر نکال دیا. ادھر یہ جو ڈیلیگیشن تھا یہ اورنگزیب کو لکھ چکا تھا کہ ہمیں رسپانس پازیٹو مل رہا ہے اور ہم فوج لے کر آ رہے ہیں. تو اورنگزیب صاحب اپنی ہیبت دکھانے کے لیے پورے سرکاری تمام جاؤ حشم کے ساتھ بارڈر تک آئے تھے ان کو ریسیو کرنے کے لیے. اب جو بارڈر پہ ریسیو کرنے کا تو دیکھا گدھے کے اوپر بیٹھے پہ منڈے ہوئے دو تین آدمی آ رہے ہیں بےچارے. پوچھا کہ کیا ہوا، کہا وہ ایرانی بادشاہ بہت ناراض ہوا، اس نے گالیاں بکی اور اس کو ہم نے یہ حالت کر کے واپس بھیج دیا. اورنگزیب دہلی واپس آیا، واپس آنے کے بعد ایک حکم جاری کیا اس نے، جس نے کہا کہ چار یا پانچ ایرانی نسل کے سفید گھوڑے چن کر لاؤ، چوراہے میں لے کے جاؤ، ان کی گردنیں اڑاؤ، ان کی کھال اتارو اور کھال میں بھوس بھر کے لٹکا دو. یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب جو شیعہ ملے گا اس کے ساتھ یہ کروں گا. پھر اس نے یہی کیا، جو سادات ایرانی شیعہ ملے سب کو تہ دیا. اب سمجھ میں آیا اورنگزیب عالمگیر اتنا متقی اور پرہیزگار کیوں مشہور ہے، کہ ٹوپیاں سیتا تھا اور قرآن لکھ کر بیچتا تھا اور تاج محل میں رہتا تھا، ٹوپیاں سی کر اپنی زندگی گزارتا تھا، بس تاج محل میں رہتا تھا. یہ ذرا سی مشکل رہ گئی تھی، ورنہ پرہیزگاری میں تو بہت آگے تھا. یہ سب ڈرامے اس بات کے ہیں، جو برصغیر کی تاریخ میں شیعہ دشمن ہے، شیعوں کا قاتل ہے، وہ سر کا تاج ہے، اور جو ذرا کا دیکھا کہ نہیں شیعوں کی طرف ذرا سا مائل تھا اسے ڈاؤن گریڈ کر دیا، کہا اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا. پھر
اور محمد والے محمد
یہ تو خیر بیچ میں تذکرہ ایسے ہی آ گیا. بات ہو رہی تھی کہ ایرانی بادشاہ صفوی بادشاہ تھا تو وہ شیعہ علماء کا احترام کرتے تھے، کافی احترام کرتے تھے. ایک موقع پر یہ واقعہ بھی عرض کرتا چلوں، شاہ عباس صفوی کے زمانے میں ایک دفعہ ایک عالم کو اس نے بلایا، شیخ بھائی جہاں تک میرے ذہن کام کرتا ہے، یا شاہ عباس نے یا کسی اور بادشاہ نے، بہرحال ایک بڑا بہت بڑا بادشاہ تھا، میرا خیال میں شاہ عباس تھا، اس نے بلایا شیعہ عالم کو. بہر وہ شیعہ عالم آئے تو اس نے پتہ نہیں کیا اس کے دماغ میں آئی، ان کو بٹھانے کے لیے صحیح جگہ کا انتخاب نہیں کیا. دربار میں سب کا ایک مقام ہوتا ہے، صحیح جگہ پہ نہیں بٹھایا، اور ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ ہماری انسلٹ کرنا چاہ رہا ہے. کھڑے ہوئے، انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو تم دنیا کے بادشاہ ہو، تمہاری بات صحیح ہے، اب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اور خدا سے تمہارے لیے بد دعا کرتا ہوں، اب تم نتیجہ دیکھو. شاہ عباس اتنا ڈرا کہ تخت سے نیچے آ کر ان کے قدم چوم کر کہا استاد بد دعا نہ کیجیے گا، میں ویسے ہی تیار ہوں. اتنا ڈرتے تھے یہ لوگ. اس نے مقدس اردبیلی کو کہلوا کر بھیجا کہ آپ میری طرف آ جائیں، آپ میری طرف آ جائیں. مقدس اردبیلی ان نادر شیعہ علماء میں سے ہیں، میرے خیال میں ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں، نادر کہنا بھی فضول ہے، ایک ہی آدمی جس کے نام کے آگے مقدس کا لقب لگا دیا گیا ہے، مقدس، ان کا تقدس کہیں اور تھا. اتنے غنی، دنیا کے تمام جاہ و حشم سے بے نیاز، کہ ایک دفعہ بادشاہ سے بھاگ کر، ایران سے بھاگ کر ایک آدمی عراق آیا. اس نے دیکھا بادشاہ سے مجھے پناہ تو کہیں ملے گی نہیں، وہ عراق بھاگ کر آیا اور مقدس اردبیلی کے گھر میں پناہ لے لی. اب بادشاہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مقدس اردبیلی کے گھر پر یہ کہلوائے کہ ہمارا بھاگا ہوا آپ کے یہاں آیا ہوا ہے. اس کے بعد اس نے ایک اور کام یہ کیا کہ مقدس اردبیلی سے کہا کہ آپ میرے لیے ایک رقعہ لکھ کر دے دیں جو میں بادشاہ کو بھجوا دوں تاکہ وہ مجھے بخش دے. مقدس اردبیلی نے زمین پر پڑا ہوا ایک کاغذ اٹھایا، اس پر ایک جملہ لکھا، اس سے کہا جاؤ بادشاہ کو دے دو. لیٹر ہیڈ، لیٹر ہیڈ تو پہلے بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک ریگولر پیپر تو اٹھا لیتے. نہیں، زمین پہ پڑا ہوا کاغذ اٹھایا، اس کے اوپر ایک چیز لکھ کے اس کو کہا جاؤ بادشاہ کو دے دو. بادشاہ کے پاس وہ لے کر گیا، ڈرتے ڈرتے کہ یہ پیپر دوں یا نہیں دوں، پھٹا پرانا، اس کو تو دیکھ کر تو پہلے ہی مجھے قتل نہ کر دے کہیں. بہرحال اس نے ہمت کی، استخارہ وغیرہ دیکھا اچھا آیا، اس نے جا کر بادشاہ کو پکڑا دیا. بادشاہ نے رخا دیکھا، نیچے ان کی مہر وغیرہ لگی ہوئی تھی، پہلے تو چوما، اس کے بعد اس سے کہنے کا تمہارے سارے گناہ معاف ہوئے، تمہیں یہ یہ انعام ملے گا، جاؤ. اس کو بھیج دیا. لوگوں نے کہا وہ پھٹے پرانے کاغذ کو بھی اتنی رسپیکٹ، اس میں لکھا کیا تھا؟ ایک تو پھٹا پرانا کا، کہنے لگا اس نے کہا کہ مقدس اردبیلی کا تھا. کہا لکھا کیا تھا؟ کہنے لگا لکھا تھا، وہ عربی اور فارسی کی روایت بھی جو جملہ ہے وہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، میں ترجمہ کر کے عرض کر رہا ہوں. لکھا تھا ملک فانی کے بادشاہ، اس کا نام آگے لکھا تھا، ملک فانی کے بادشاہ شاہ عباس کے نام شاہ ولایت کے خادم مقدس اردبیلی کی طرف سے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آدمی کو آزاد کر دو. ختم. ملک فانی کے بادشاہ شاہ عباس شاہ ولایت کے خادم مقدس اردبیلی، ختم. اس جاہ و جلال کے لوگ تھے. مقدس اردبیلی کو بلانے کے لیے ایرانی بادشاہوں نے خوب سر مارا کہ کسی طرح مقدس اردبیلی نجف چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائیں. ایک بہت گرا قدر عالم تھے، ان کو بھیجا، جو میرے ذہن میں پھر شیخ بھائی آ رہے ہیں، ان کو بھیجا کہ جاؤ ان کو لے کر آؤ. وہ گئے عراق، انہوں نے بات چیت کی، بہت راضی کرنے کی کوشش کی کہ استاد آپ آ جائیے یہاں پر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ تم لوگوں کے جانوروں پہ سواری نہیں کروں گا، کیونکہ تم لوگ بادشاہوں کی سواری پہ سوار کرتے ہو، اس کا معلوم نہیں، اس کو حلال سے کھلایا تم نے حرام سے کھلایا. جہاں میں رہوں گا وہ اپنی مرضی سے رہوں گا، تم میں سے کسی کے گھر میں نہیں رہوں گا، تم لوگوں کا نہیں معلوم تمہارا مال کیسا ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے جو مرضی آئی. کہنے لگے کہ میں سفر اپنی مرضی سے کروں گا، جہاں چاہوں گا رکوں گا، جہاں چاہوں گا چلوں گا. کہا ہمیں کوئی غرض نہیں، چھ مہینے لگائیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں. کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے اپنا ایک گدھا نکالا، مریل سا لاغر سا گدھا جس کے اوپر وہ سواری کرتے تھے، گھوڑا بھی نہیں خریدا تھا انہوں نے، وہ گدھے کو نکالا، اس کے اوپر چلنا شروع ہوئے. اب بادشاہ کی جو سواریاں تھیں وہ دنیا کے تیز رفتار ترین گھوڑے تھے، بگیاں تھیں، یہ تھا وہ تھا. سخت گرمی کے عالم میں یا پتہ نہیں سردی، سخت موسم کے حالت میں بادشاہ کے سواروں یعنی جانوروں میں پوٹینشیل یہ تھا کہ وہ مثلا یہ فاصلہ چار دن میں طے کرتے. ان کا گدھا وہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے، آہستہ 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 آہستہ، اور وہ سارے خوار ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا مشکلیں پھنس گئے، یہ تھوڑا تیز چل جائے تو ہماری جان چھوٹے. ایک وہ کسی کی جرت نہیں تھی شیخ مقدس اردبیلی سے کہہ کہ استاد سواری بدل دیں، جان چھوڑ دیں سب کی. کہا نہیں، میں تو اس گدھے پہ ہی جاؤں گا. وہ جو ایرانی عالم ساتھ آئے تھے، جب وہ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے دیکھا سب کی جان عذاب میں آ گئی، کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے، یہ گدھا بھی چلنے کے موڈ میں نہیں ہے. اچھا، مقدس ادبیلی کا دستور یہ تھا کہ اگر گدھا کھڑا ہو جاتا تھا تو وہ اس کو مارتے نہیں تھے، کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہو گیا، عجیب مشکل. اب وہ جناب جب وہ گدھا رکا تو وہ ایرانی عالم پریشان ہوئے، بہت گھبرائے. اب وہ آئے، انہوں نے ان کے ہاتھ میں جو کوڑا تھا وہ گدھے کو مارا کہ بھائی تو چل تو صحیح. اب جیسی مقدس اردبیلی نے دیکھا کہ گدھے کو کوڑا مارا، تو انہوں نے کہا کہ جس ملک کے علماء اتنے بے تقویٰ ہیں، اس کے عوام کیسے ہوں گے؟ نہیں جانا وہاں پر، واپس آ گیا. ظاہر ہے کہ میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کہ یہ پبلک کے لیے ریکمینڈیڈ نہیں ہے، کوئی حل نہیں چل پائے گا، کوئی یہ نہیں ہوگا، کوئی وہ نہیں ہوگی، سب کچھ ریکمینڈیڈ نہیں ہے، عام آدمی کے لیے ریکمینڈیڈ نہیں ہے. مقدس ادبیلی کی اپنی معنویت تھی جس کے تحت انہوں نے اس کام کو کیا تھا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، کام مشکل ہے. اب ہمارے دوست احباب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو بغیر محنت کے، یہ نہیں ہو سکتا. دنیا کے دو کام اور جمع ہو جائیں گے، لیکن طلب معنویت کسی گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہو پائے گا، گناہ کے خلاف احتیاط کے ساتھ بھی جمع نہیں ہو پائے گا. یہ وہ راستہ ہے جو سخت ترین راستہ ہے، اور یہ جو میں اور آپ برصغیر کے اندر خاص کر اس معنویت کی فضا کو کم احساس کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے. ہم نے اس معاملے کو ابھی بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے. اچھا، اتنی امپورٹنس بھی نہیں دیتے ہم، ٹھیک ہے، ہو گیا ہو گیا، نہیں ہوا نہیں ہوا، سب ایسے ہی ہیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں، یوں چل رہا ہے معاملہ، اس کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں. مثال کے طور پر شب جمعہ ہے آج، واقعاً کوئی شیڈیول ہے ہمارے پاس شب جمعہ کے لیے؟ طے شدہ کچھ چیزیں ہیں شب جمعہ میں، مثلا میں نے کیا کرنا ہے؟ برکتوں کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جو معمولاً اہل بیت کے دشمن نہیں جانتے. ہم نے مکہ مدینہ تک میں دیکھا، ان کے علماء کو بھی زیادہ پرواہ نہیں ہے شب جمعہ ہی، لگتا ہے بے خبر ہیں اس معاملے سے. یعنی شاید ان کے پاس کچھ روایتیں ہوں گی، لیکن عمل میں تقریباً نیل ہیں، عمل میں کچھ نہیں ہے. خانہ کعبہ میں شب جمعہ میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، مدینہ منورہ میں بھی شب جمعہ میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، وہ تو دوسرے اہل بیت کے چاہنے والے جنت البقیع پہنچ کے دعائے کمیل پڑھ لیں تو پڑھ لیں، ورنہ ان کی طرف سے شب جمعہ کے اوپر کوئی خاص چیز نہیں ہے.
اور محمد والے محمد صلوا.
ہم اور آپ کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہماری اور آپ کے مقابلے میں جو ثقافت ہے اس میں بھی کچھ معنویت پہ اصرار نہیں ہے. مثلا ہم اہل بیت کے چاہنے والے تھے، دوسرے کچھ اور ثقافت والے ہوتے، ان میں کچھ معنویت ہوتی تو شاید ہمیں بھی ہوش آ جاتا کہ بھائی معنویت کے سردار تو ہمارے اہل بیت ہیں، اور دوسرے سامنے والے اہل معنویت، ان میں بھی کوئی زیادہ شعور نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ شاید ہمارے ہاں اس بات کو سمجھنے والے بھی کم ہیں کہ اس کی بہت ضرورت ہے، اس بات کا درد بھی بہت کم لوگ کر پا رہے ہیں کہ اس کی ہمیں کوئی ضرورت بھی ہے. لہذا مسلسل لوگ جو دینی سوالات پوچھتے ہیں، مختلف چیزیں پوچھتے ہیں، اس میں نظر یہ آتا ہے کسی طرح چاہتے ہیں دونوں چیزیں ساتھ چل جائیں، دونوں چیزیں ساتھ چل جائیں. مثلا کوئی دینی سوال پوچھتے ہیں تو معمولاً یہ چاہتے ہیں کہ حسب منشا کوئی راستہ نکل آئے، یہ نہیں کہ میں نے اس جواب کی روشنی میں، دین کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی تبدیل کروں گا، نہیں، یہ نہیں ہے. زیادہ تر ایسا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میں تو ایسا ہوں، دین میں کوئی ترکیب ہے کہ یہ بھی صحیح ہو جائے، معمولاً ایسا ہے. مثال کے طور پر دین کہہ رہا ہے میوزک صحیح نہیں ہے، فحاشا میں سے ہے، دین میوزک کو فحاشا میں شمار کرتا ہے. اچھا، اب معمولاً کوشش یہ ہوگی کچھ ایسا ہو جائے کہ جو میوزک میں سنتا ہوں وہ صحیح ہو جائے کسی طرح سے. اب کوئی مثال کے طور پر کہے گا یہ جو رنگ ٹونز ہیں یہ تو میوزک نہیں ہوں گی، پہلے سے ایزیوم کرنا چاہتا ہے کہ یہ تو نہیں ہوں گی کیونکہ میں تو کر ہی رہا ہوں نا. بلاخر بہت کم کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے پوچھیں گے کہ یہ شریعت میں صحیح ہے. معمولاً ایسا ہے، پہلے کر گزریں گے، اس کے بعد پوچھیں گے شریعت ساتھ چل سکتی ہے کیا. معمولاً انداز یہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے معنویت کی طلب کی کوئی زیادہ قیمت بھی نہیں ہے یہاں پر، ہو گیا نہیں ہوا نہیں ہوا. لہذا معمولاً ان مسائل کے اندر ہم لوگ کمزور پڑ گئے. قومی سطح پر مانویت کی اگر کوئی لیول کیا جا سکے مختلف قوموں کے اندر, یہاں کمزور رہ گئے. اس کی وجہ یہی تھی. اچھا اب ہمیں ایک اور بات سوچنی ہے, کتنی نسل اسی حالت کو باقی رکھنا ہے اور کتنی نسلوں کے بعد اس کو صحیح کرنا ہے. ابھی سوچ لیں, ایک نسل تو وہ گزری جو ہم سے پیچھے تھی اور ایک نسل وہ ہے جو ہم ہیں. یہ دو تو سمجھ لیجئے کہ فارغ ہو گئے. یہ تو اب مثلا میرے جیسا آدمی 15-20 سال میں فارغ ہوتا ہے اگر دشمنوں کو کوئی اور چیز اچھی نہ لگی, ورنہ دیر سویر میں کیا مسئلہ ہے. ہمیں بھی کوئی طلب نہیں ہے کتنے کوئی خاص یاد ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ نسل بھی تقریباً 10-15 سال میں ادھر ادھر. اب سوچیں اگلی نسل کے ساتھ کیا ہونا ہے, کیا کرنا ہے اگلی نسل. اس کو بھی اسی عذاب میں رکھنا ہے, بغیر مانویت کے چلانا ہے. اچھا بغیر مانویت کے نقصان بھی اٹھا رہے ہیں. جہاں پر وہ مصیبتیں نہیں ہوتی جو ہمارے یہاں ہیں, ان کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں کہ یار وہ لوگ اچھے ہیں, پھر بھی نہیں سمجھ رہے کہ بھائی یہ جو اچھے ہیں اس وجہ سے انہوں نے کچھ محنت کی ہے, اور ہم جو تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم نے محنت نہیں کی. خوبصورت بات یہ تھی کہ ہم محنت کر سکتے تھے. اتنی سید الشہداء کے اتنے ذکر کے ساتھ اس محنت کو حاصل کرنا مشکل نہیں تھا, اس محنت کو حاصل کرنا مشکل نہیں تھا. لیکن یہاں پہ ایک اور مشکل بھی ہے, سید الشہداء کے وجود کو بھی شاید حاضر نہیں سمجھتے, غائب سمجھ کے ندا دے رہے ہوتے ہیں. مثلا انصاف سے کہے گا, جب میں اور آپ کہتے ہیں یا حسین, سمجھتے ہیں کہ سید الشہداء سامنے, پھر یا کیوں کہتے ہیں؟ یا کا تو مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ سامنے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم سید الشہداء کو بھی حاضر نہیں سمجھتے, غائب سمجھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر سید الشہداء کو حاضر سمجھتے ہوتے تو یا حسین کہتے وقت ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہوتے؟ سید الشہداء کو کیوں نہیں سوچتے؟ زیارت پڑھتے وقت بھی ایسا ہی ہے. آپ نے معمولاً دیکھا ہوگا, میں اس کو بہت پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ زیارت پڑھتے وقت بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکا, زیادہ توجہ نہیں ہو رہی ہوتی. اس کا مطلب ہے ہم ابھی تک غائب سمجھ رہے ہیں. پہلا کام تو یہ کریں کہ ان کو حاضر سمجھنا شروع کر دیں. جب آپ کا میرا عقیدہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرا سلام سن رہے ہیں, جواب بھی دے رہے ہیں, میرے کان میں سننے کی طاقت نہیں ہے, تو کوشش تو کریں کہ سلام کرنا کم سے کم اچھا ہو جائے. سلام کرنا اچھا, کم سے کم مانویت میں اس کام کو کرنے میں کیا جا رہا ہے ہمارا, کہ آپ جو زیارت پڑھ رہے ہیں اس کو طریقے سے پڑھ رہے ہیں. مثلا میرا اپنا ہی خیال ہے, جب کبھی بھی میں اور آپ کہتے ہیں یا علی, آیا سوچتے ہیں امیر المومنین کو ندا دے رہے ہیں, یا حسب عادت کہہ رہے ہوتے ہیں یا علی. مثلا جب آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یا علی, سوچتے ہیں امیر المومنین کو ندا دے رہے ہیں؟ یعنی ایک عادت بن گئی ہے, کسی نے کہنا ہے نعرہ حیدری, ہم نے کہنا ہے یا علی. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نعرہ رہ گیا ہے, ندا نہیں ہے اس کے پیچھے. ہاں بعض اوقات مصیبت میں پڑتے ہیں پھر دل سے کہتے ہیں یا علی, اس وقت تو واقعی کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن روٹین میں نہیں ہوتا. آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ جو یا علی کہا ہوگا اس میں ذرا سی توجہ حاضر ہونے پہ کی ہوگی, تھوڑا سا احساس ہوا کہ یہ کچھ تبدیل تھا دوسرے سے. ہم اس طرح سے تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, صرف اتنا کرنا شروع کر دیں جو کچھ کر رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے کر دیں, اس کو ڈھنگ سے کر دیں. اچھا اس ڈھنگ سے کرنے کے لیے ایک اور زحمت کریں. جب ڈھنگ سے کرنا ہے تو پھر ڈھنگ سے کریں, پھر بار بار کر بے ڈھنگا بھی مت کریں. ڈھنگ سے کریں, سلیقے سے کریں, طریقے سے کریں. ایسا نہ کریں کہ دیکھنے والا یہ سوچے یہ کام ڈھنگ سے نہیں ہو رہا ہے, طریقے سے نہیں ہو رہا ہے, سلیقے سے نہیں ہو رہا ہے. مثلا کسی نے ایک تجویز دی، مجھے تجویز بہت اچھی لگی، کہا ہمیں ہونا یہ چاہیے تھا. اچھا آپ خود سوچیے گا، تھوڑا سا پس منظر لانا پڑے گا. لشکر میں علم کس کو دیا جاتا تھا؟ لشکر میں وہ جو فوج کا سپہ سالار ہوتا تھا اس کو علم دیا جاتا تھا. مثلا اہل بیت لشکر بنا رہے ہیں، علم کس کو دیں گے؟ وہ جو متقی ترین سپہ سالار ہوگا اس کو دیں گے. صرف جنگجو ہونا نہیں دیکھیں گے، تقوی اور پرہیزگاری دیکھیں گے. اچھا اہل بیت تمام کاموں کے اندر اس مہارت کے ساتھ تقوی دیکھتے تھے، تقوی دیکھتے تھے. ہاں بعد میں وہ آدمی تقوی کی حد سے باہر چلا جائے، ایک علیحدہ مسئلہ. اس وقت تقوی دیکھتے تھے، اس وقت تقوی ہے اس کے دل میں یا نہیں ہے؟ مہارت کو بھی دیکھتے تھے، البتہ بعض مقامات ایسی تھیں جب مہارت دیکھتے ہی نہیں تھے. مثلا حضرت بلال کے معاملے میں ان کو مؤذن بنانا مہارت کو 100% نظر انداز کرنے کے برابر تھا. بھائی نہ آواز اچھی ہے نہ تلفظ اچھا ہے، اور کام دیا ہے لوگوں کو بلانے کا، اناؤنسمنٹ. اناؤنسمنٹ کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، آواز اچھی ہو، لہجہ بھی اچھا ہو. اب یہاں پہ کوئی اناؤنسمنٹ کرے، لہجے میں اچھا نہ ہو، آواز بھی بری ہو، تو ہم ترجیح دے رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا اناؤنسمنٹ کرے جس کی اردو اچھی ہو اور لہجہ بھی اس کا، آواز بھی اس کی اچھی ہو. ختمی مرتبت نے اسلام میں اناؤنسمنٹ کا پہلا کام شروع کیا وہ حضرت بلال سے. نہ آواز اچھی نہ لہجہ اچھا، لیکن انتخاب حضرت بلال کا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت حتیٰ ایسے کاموں میں بھی تقوی اور پرہیزگاری کو اہمیت دیتے تھے، صحیح اہمیت دیتے تھے. تو لشکر کا سپہ سالار اس کو بناتے تھے جو صرف جنگجو نہ ہو، متقی پرہیزگار ہو، متقی پرہیزگار ہو. اپنے آپ سے پوچھے گا، ہم جلوس میں علم پرہیزگاروں کو دیتے ہیں؟ کس کو علم پکڑاتے ہیں؟ پرہیزگاری دیکھتے ہیں علم دیتے وقت؟ یہ ہم صحیح کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے صحیح کیا؟ کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو؟ یہ غلط ہو رہا ہے. بچہ بچہ علم اٹھا رہا ہے، پاکیزگی طہارت بھی نہیں پتا اسے. حتیٰ جو جوان اٹھا رہے ہیں ان کو بھی طہارت پاکیزگی نہیں پتا. لشکر کا علم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ بھائی کم سے کم ٹھیک ہے، ہم لوگ اتنے متقی پرہیزگار نہیں جو ان کے لشکر میں ہوتے تھے، کوئی تو صاحب تقوی پرہیزگاری ہوں گے جن کو علم دیا جا سکے. اگر آپ کہہ رہے ہو یہ شبیہ ہے علم حضرت عباس ہے، اس شبیہ کا کوئی تقدس نہیں ہے، اس شبیہ کا کوئی احترام نہیں ہے. جنازے لڑکے اٹھانے، مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے، اپنے بچپن کا مجھے یاد ہے، جب ہم لوگ، ہم بھی اسی 20 نمبر میں عزاداری کے لیے آتے تھے، اسی مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، یہیں عزاداری کرنے آتے تھے. حتیٰ یہاں پر میرے بچپن میں جب ہم لوگ کبھی تابوت کو کندھا دینے لگتے تھے کہ ہم لے کے چلیں گے، تو پوچھتے تھے باقاعدہ کہ پاکیزگی کرتے ہو، پانی لیتے ہو نہیں لیتے ہو، ایسے تو نہیں کپڑے نجس ہیں، یہ پوچھتے تھے باقاعدہ. میرے بچپن تک میں مجھے یاد ہے. اب ہے ایسا؟ دیکھا آپ نے اثر کیوں کم ہوا ہے؟ اس خاطر اثر کم ہوا ہے بھائی، جب جو چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں کہ اہل بیت رعایت کرتے تھے، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ علم دینے میں پرہیزگاری کو معیار کیوں نہیں بنایا ہم نے؟ کیوں نہیں ان باتوں کو اس کے اوپر توجہ کی؟ اب کوئی ان باتوں کو سوچنے کو تیار نہیں ہے. سید الشہداء کا نام جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، بغیر وضو کے سب ہاتھ لگانا. بھائی یہ تو واجب ہے، فقہ میں بھی واجب ہے کہ ان اہل بیت کے ناموں کو ہاتھ لگانے سے پہلے باوضو ہونا واجب ہے. ابھی کوئی ہے ایسا کہیں تصور؟ اتنی شبے داریوں کے میں ایڈورٹیزمنٹ دیکھتا ہوں، زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اتنی شبے داریوں کے ایڈورٹیزمنٹ دیکھتا ہوں، دیواروں کے اوپر ہوتے ہیں، لوگ دیواروں پہ ہاتھ لگاتے جاتے ہیں. اس پہ یا حسین لکھا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی یہ بغیر وضو کے یا حسین کو ہاتھ کیسے لگایا تم نے؟ متاسفانہ عرض کر رہا ہوں، ہم لوگوں کو اپنے ماں باپ کا نام بھی زیادہ محترم نظر آتا ہے، لیکن جب معاملہ اہل بیت کے نام پر آتا ہے، پتہ نہیں کیوں ہم لوگوں نے سارے اسٹینڈرڈ کو اتنا نیچے لگا کے رکھ دیا ہے کہ اثر ختم ہو گیا. ہر علم پر ہاتھ کی دسترسی میں نام لکھے ہوئے ہیں، لوگ لگا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی تم نے وضو کیا نہیں کیا، کس سے پوچھ کے لگایا؟ تابوتوں کے اوپر، بارڈر کے اوپر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کہیں آیت الکرسی لکھی ہے، کہیں کچھ لکھا ہے، سب چوم رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں، بھائی یہ قرآن ہے، بغیر وضو کے کیسے ہاتھ لگایا؟ اس تقدس کو کیوں بھول گئے؟ کاش ہم ان چند نکات کے اوپر خیال کر لیں، ان چیزوں میں بہت تقدس ہے، اگر ہم ان کے تقدس کا خیال کریں. پہلے ایسے ہوتا تھا، پھر میں عرض کر رہا ہوں، پہلے میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، 12 سال پھر ایران میں رہا، مجھے نہیں معلوم کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پر، اب تو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کچھ. پہلے ایسا ہوتا تھا، اپنے بچپن تک میں جو دیکھتا تھا وہ یہ کہ کچھ خاص لوگ تابوت سجاتے تھے، ہر آدمی تابوت نہیں سجاتا تھا. ہمارے اب میں کوئی لوگ کہیں گے خاندانی مسائل بیان کر رہا ہوں، نانا کے گھر سے ایک جلوس نکلتا تھا، نانا کے گھر سے نانا اس کا تابوت سجاتے تھے، جس دن تابوت سجاتے تھے ساری رات عبادت کرتے تھے کہ اگلے دن مجھے تابوت سجانا ہے. کچھ بچا ہے اب؟ کیوں تقدس کم ہو گیا؟ ہم نے تقدس کم کیا ہے، ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا بند کر دیا. ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کا تقدس ویسے ہی ہونا چاہیے تھا، نہ زلجنا کے معاملے میں، نہ علم کے معاملے میں، نہ تابوت کے معاملے میں، کسی چیز کا تقدس نہیں چھوڑا. اب دیکھیے ہم لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے. پہلے تصور میں نہیں آ سکتا تھا، کسی کے دماغ میں نہیں آ سکتا تھا کوئی تابوت کے اوپر سکہ رکھے گا، نوٹ رکھے گا، چماٹ مار کے پھینک دیتا اس کو کہ تم نے کیا ہمیں حقیر سمجھا ہے کہ تم ہمیں امام کے تابوت پہ پیسہ جمع کریں گے ہم. اب کیا ہو رہا ہے؟ کس تقدس نے اجازت دی کہ ہم علم کے اوپر اور تابوت کے اوپر سکے رکھیں؟ دنیا میں کہیں رکھا دیکھا ہے؟ میرے باپ کا جنازہ لکھے کوئی رکھے 100 روپے کہ تمہارے باپ کے جنازے میں میں مدد دے رہا ہوں، کیا کروں گا اس کے ساتھ میں؟ اس کو باہر نکال دوں گا، تم نے مجھے اتنا ذلیل سمجھا ہے، میں اپنے باپ کے جنازے میں تم سے پیسے لے کے نہیں اٹھاؤں گا. کیا ہو رہا ہے؟ کیا تقدس رکھا ہے ہم لوگوں نے؟ یہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا بعض اوقات کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں، جو تقدس کو اس طرح سے کم کر رہے ہیں، اگلی نسل میں ہم کہاں پہنچیں گے؟ پھر اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کی عزت آبرو ہونی چاہیے. آئیڈیلز تو بہت اونچے ہیں، کم سے کم جو بات عقل میں آنی ہے وہ تو ہو جانی چاہیے. یہ چندہ جمع کرنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو تقدس سے اٹھنا چاہیے، احترام ہونا چاہیے. یہ کیا کہ اس کے اوپر پیسے رکھے جا رہے ہیں، سکے رکھے جا رہے ہیں؟ بھائی چندہ ہی لینا کہیں اور جا کے لو، کم سے کم یہاں تو دکھاؤ تابوت اٹھایا میں نے. ایسے کریں، کچھ چیزوں کا خیال کریں. اب یہاں مشکل ہی ہو گئی ہے، کوئی بولتے بھی ڈرتا ہے. دیکھیں ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر نہیں بولتے بولتے یہ حالت آ گئی ہے، تو اب اگر اور نہیں بولا تو آگے کیا ہونے والا ہے؟ پھر یہ ساری چیزیں دشمن بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں دشمن دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کی قوم میں تقدس ختم ہو گیا ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں فلاں جگہ کے اوپر تابوت پر یہ معجزے رونما ہو گئے، تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ وہاں اتنے زیادہ تقدس کے ساتھ لے کر چلتے تھے. میں نے بار بار یہ لفظ اس لیے کہا کہ اس کا تھوڑا خیال کریں، جہاں تک آپ کے حد میں ممکن ہے، آپ کے لیے جتنا ممکن ہے آپ خیال کریں. آپ نے علم اٹھانا ہے، پرہیزگاری کے ساتھ اٹھائیے. تابوت سجانا ہے، پرہیزگاری کے ساتھ کریں. ان کاموں کو پرہیزگاری کے ساتھ کریں گے، اہل بیت کی برکتیں ملیں گی. نہیں اس طرح سے کریں گے، نہیں ان چیزوں کا خیال کریں گے، ارے تو کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. مثلا کہیں پر لکھا ہوتا ہے دعا میں، یہ دعا پڑھو تو خواب میں کچھ دیکھ سکتے ہو. 7 شرط میں لکھا ہوتا ہے، لباس اور سونے کی جگہ اور وہ کمرہ، ان سب کا پاک ہونا شرط ہے. ایک چھوٹا سا اچھا خواب دیکھنے کے لیے پاک ہونا شرط ہے، علم ابو الفضل اٹھانے کے لیے شرط نہیں ہے. دور دو چار کی طرح واضح کی شرط ہے، انسان کو فوراً سمجھ میں آ رہا ہے کہ شرط ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ تھوڑا توجہ دیں، تھوڑے ان مسائل کی طرف توجہ دیں گے انشاءاللہ، اس کے صدقے میں کہ ہم توجہ دیں گے اس مسائل بہتری کی طرف جائیں گے، پھر اثر بھی ہوگا، پیغام بھی پھیلے گا انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. خدا نمتال نے ان برکتوں کو رکھا ہے کہ جو کوئی جہاں کہیں گے اہل بیت کا نام برکت سے لے گا، احترام سے لے گا، خدا نمتال کی طرف سے اس کو برکتیں ملیں گی. اتنا خدا نمتال نے بلند کر دیا ان کے ذکر کو کہ مثال کے طور پر میں اور آپ ان تمام تر غلطیوں کے باوجود ابھی بھی ان کے نظر لطف کو حاصل کر رہے ہیں، ابھی بھی رحمتیں ان کی ہماری طرف ہیں، گرچہ دشمن سخت ہے. جیسے کہ ابھی یہ واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ متعدد لوگ شہید ہو گئے، یہ شہادتوں کی قربانیاں بار بار ہو رہی ہیں. اور میں عرض کر رہا ہوں اگر یہ لوگ ہمیں شہید کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اس وجہ سے کہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم اپنے دین سے ہٹنے والے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمیں مار رہے ہیں. اگر ان کو پتا ہوتا کہ ہم دین سے دستبردار ہو سکتے ہیں تو یہ وہ ترکیب کر کے ہمیں دین سے دستبردار کر لیتے. ان کو یہ پتا ہے کہ ہم دین سے دستبردار نہیں ہوں گے. ان کو پتا ہے ہم لوگ سرسخت ہیں اس معاملے کے اندر. ہم لوگوں نے اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دامن کو پکڑا ہے تو کتنے گناہ گار کیوں نہ ہو، بالآخر اس دامن کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے. ہم واقعا عظمت ہے، کتنے مومنین شہید ہوئے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر. دو سال کے اندر اندازہ لگاتے ہیں کم سے کم 400 سے اوپر مومنین شہید ہوئے ہیں. یعنی تقریباً ہر دو دن ڈھائی دن پر ایک مومن شہید ہوا ہے وہاں پر. یعنی ایک جنازہ اٹھے سیون کرنے سے پہلے دوسرا جنازہ ہوگا اگر ایوریج میں لگائیں، اس طرح سے ہوا ہے وہاں پر. لیکن بہرحال پائیدار استقامت دکھا رہے ہیں، اور یقیناً ہماری اور آپ کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. آپ اپنی دعاؤں کے اندر چاہے مجمع میں ہوں چاہے اکیلے میں ہوں، کوشش کر کے ان کا نام لیں، اس شہر کے لیے دعا کریں کہ اس شہر کے مومنین کو خدا نمتال جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں، ان کے ایمان کو پختہ کر دے، ان کے دشمن اگر قابل اصلاح نہ ہو تو نیست و نابود فرمائے خدا. یہ تمام دعائیں کام آئیں گی، یہ تمام دعائیں کام آئیں گی. اہل بیت یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ان کے کچھ چاہنے والے دوسرے چاہنے والوں کو دعا دیں، اس بات کو پسند کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی دوست کسی سے کوئی دشمنی ہو گئی، کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہے جس سے آپ کے دل میں خلش ہے، ناراضگی ہے، مثلا اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، آپ سادہ سا کام یہ کریں کہ اس کے لیے استغفار کی دعا کریں، اس کے لیے استغفار کی دعا کریں، اس سے معاملہ آسان ہو جائے گا. اس سے ممکن ہے اہل بیت کی کسی دعا سے اس کا دل خود بخود نرم ہو جائے گا آپ کے لیے. دکھ درد کو احساس کریں، غم کو احساس کریں. یہ لوگ جن کے افراد شہید ہوں گے یہ غم سے گزر رہے ہوں گے اس وقت. اگر غم سید الشہداء نہ ہوتا تو بہت سارے کلیجے پھٹ جاتے. وہ تو شکر تھا کہ خدا نے ہمیں ذکر سید الشہداء دیا کہ اگر مثال کے طور پر مومنوں پر کوئی سخت مصیبت پڑتی ہے تو وہ سید الشہداء کو یاد کر کے اپنے دلوں کو ٹھنڈا کر لے. اور دل ٹھنڈا ہونا ضروری ہے، یعنی خود بخود دل مطمئن ہو جاتا ہے. کیوں دل مطمئن ہو جاتا ہے؟ مثلا فرض کرنا یہ بم دھماکہ ہوا ہے، اس میں کسی باپ کا کوئی بیٹا مارا گیا، اس کو پتا ہے یہ میرا بیٹا مارا گیا، یہ میرے لیے عزیز تھا، لیکن اس کو پتا ہے یہ اہل بیت کی راہ میں مارا گیا، تو اب وہ آسانی سے ایک جملہ سوچ سکتا ہے کہ میرا بیٹا علی اکبر سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتا.
پر محمد والے محمد صلی
اللہ رسول اللہ
محمد.
کبھی کبھی جب ایسے مجلس ہوا کرے اور اچانک تاریکی چھا جایا کرے، تھوڑی دیر کے لیے سامنے غریبوں کو سوچا کرے، سامنے غریبوں کو سوچا کرے. اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ ذکر سید الشہداء پر اہل بیت کی ہستیاں تشریف فرما ہیں، تو جیسے ہی تاریکی چھاتی ہوگی ان کے ذہن میں بھی سامنے غریبوں ہی آتی ہوگی. کربلا نے ہم لوگوں کو بہت کچھ سکھایا ہے. کربلا نے ہم کو سکھایا ہے کہ اگر پورا خاندان کسی شب کی تاریکی میں صحرا میں بیٹھا ہو کی تکلیف کیا تکلیف ہوتی ہے. ہم نے بہت کچھ کربلا سے سیکھا ہے, کسی کا جوان مارا جائے وہ ایک جملہ سوچ لے میرے مولا نے علی اکبر کا غم سہا ہے. انسان اپنا غم بھول جاتا ہے, سید الشہداء کے غم کو سوچنا شروع کر دیتا ہے. یقیناً ان حادثات کے اندر ماؤں کو صدمے ہوئے ہیں, ماؤں کو غم لگے ہیں, لیکن دو ماؤں کو سوچیں, ایک علی اکبر کی ماں, ایک علی اصغر کی ماں. دو ماؤں کو سوچیں, ایک علی اکبر کی ماں جب خیمے علی اکبر خیمے سے نکلنے لگے, علامہ شاہ نظر جوادی ایک تعبیر استعمال کرتے تھے, فرماتے تھے جب علی اکبر خیمے سے نکلے تو یوں لگا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا. بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا. مادر علی اصغر کیسی ماں ہے یہ؟ پروردگار مادر موسیٰ سے کہتا ہے, اے موسیٰ کی ماں بچے کو پانی کے حوالے کر دو, اس صندوق میں رکھ کر پانی کے حوالے کر دو, ہم تمہارا بچہ تمہیں واپس لا کر دیں گے. اس کے بعد کہتا ہے وربطنا علی قلبہا, ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کیا تھا. اب ہم جیسے لوگ ایک سوال کریں گے, خدا تیرے مادر علی اصغر کے دل کو کتنا مضبوط کیا تھا. موسیٰ کی ماں سے کہا پانی کے حوالے کرو تو کہا واپس لائیں گے, مادر علی اصغر کو پتا تھا جو چاہے گا واپس نہیں آئے گا. موسیٰ کو کچھ نہیں ہوا, موسیٰ ایسے ہی ماں کے پاس آئے, علی اصغر کلے چھنے ماں کے پاس آئے.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
اے پاک پروردگار, ہاں تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ سید و شہدا کا, انسانیات کے اندر جو لوگ شہید ہوئے ہیں شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار, ہمیں ان شہداء کو تمام مرحومین کو شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما. دشمنان اہل بیت اس دنیا میں اس دنیا میں ذلیل و خوار فرما, ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما, ان کی طاقتوں کو ان کے افراد کو قابل اصلاح نہ ہو تو باسل جہنم فرما. اے پاک پروردگار, ہمارے اعمال کو امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما, ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے آبان و انصار میں شامل فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین.
خدا آپ کو اس کے دعاؤں میں یاد رکھے.
شہر پہ آ رہے تھے دو مہینے پہلے, تقریباً 4.5 کی تعداد بتائی تھی مرتضیٰ کو, یہ سامنے آئی تھی دو مہینے پہلے.
اللہ کرنے والے سے صحیح ہو جائے گی ان شاء اللہ. خدا آپ کو اس کے دعاؤں میں یاد رکھے. تشریف.